أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ توحید عملی کیا ہے اور اس کی جو مختلف اقسام ہیں توحید عملی کی، اس کے اوپر ہماری گفتگو جو ہے وہ شروع ہوئی تھی. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ توحید، ہم نے توحید کی دو قسمیں پڑھی تھی، توحید نظری اور توحید عملی. توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری کا تعلق اعتقاد سے تھا، یعنی توحید خالقیت یعنی خدا کو ایک ماننا، توحید رازقیت خدا کو رازق ماننا، اور اسی طریقے سے باقی توحید صفاتی اور توحید افعالی کے تفصیلی ہماری گفتگو اس کے اوپر ہو چکی ہے. اس کے بعد جو توحید عملی کے بارے میں بیان کیا تھا کہ توحید عملی انسان کا اپنے عقیدہ توحید کے مطابق عمل کرنا توحید عملی کہلاتا ہے، یعنی وہ توحید کے جو آپ نے مفہومی اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے پڑھ لی ہے، اب اس اعتقاد کو اپنے عمل میں لانا یہ توحید عملی ہے. درست ہے؟ مثلا آپ دیکھیں ہماری ایک علم کلام کی کتابوں کی ایک مشکل اور حوزہ علمیہ کے اندر جو مختلف کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کی اکثر مشکل جو ہے وہ کتابوں میں اکثر مفہومی اور اعتقادی، یعنی جو جن کا تعلق جو ہے فقط اور فقط اعتقاد کے ساتھ ہے، ان کی وہ بحثیں تو ملتی ہیں لیکن آپ کو ایسی کتابیں کم ملیں گی کہ توحید کو کس طریقے سے عملی کرنا ہے. اخلاق فردی کے اندر تو بہت ساری آپ کو کتابیں مل جائیں گی، مثلا اخلاق کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں توکل کیسے کرنا ہے، اس میں اطاعت کیسے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ابھی تک میدان خالی ہے کہ توحید کے عقیدے کو اجتماعی معاشرے میں کس طریقے سے اجرا کرنا ہے. مثلا اس کے لیے اب بہترین کتاب جو اس وقت تک سامنے آئی ہے وہ حتماً آپ مطالعہ کریں، اس کا میرا خیال میں اردو ترجمہ یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے. اردو ترجمہ اس کا رہبر معظم کی کتاب ہے، طرح کلی اندیشہ اسلامی در قرآن. یہ رہبر معظم کی کتاب ہے جو انہوں نے انقلاب آنے سے پہلے مسجد میں مومنین کو درس دیے تھے، اور تقریباً 40 سال کے بعد یہ درس جو ہیں وہ ابھی ریٹن طور پر لکھ کر ایک کتابی شکل میں آ گئے ہیں. بہترین کتاب ہے، اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ توحید کے جو ہم نے توحید نظری پڑھی ہے اور مفہومی اعتبار سے و اعتقادی اعتبار سے جس کو پڑھا ہے بچپن سے لے کے اب تک، اس کو اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے ہم نے لاگو کرنا ہے، چاہے وہ فردی اعتبار سے ہو یا اجتماعی اعتبار سے ہو. بہترین کتاب ہے، لازمی اس کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو عنقریب ارادہ ہے اس کو بھی تدریس کرنے کا، اور ان کے درس جو ہیں وہ ریکارڈ ہوں گے. خوب، اردو میں یا ترجمہ ہو چکا ہے، چھپا نہیں شاید، ابھی دوستان کچھ لگے ہوئے تھے اس کو ترجمہ کرنے، اطلاع ملی تھی مجھے، یا مکمل ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، یعنی انہی دنوں میں، ایک سال چند مہینوں میں شاید چھپ کے بھی مارکیٹ میں آ جائے. لیکن خدا انشاءاللہ امید ہے کہ ایسی فرصت ملے گی کہ انہی دنوں میں اس سال کے آخر تک شاید موقع مل جائے اس کو تدریس کرنے کا. توحید پس عملی کا معنی, توحید عملی کا واضح ہو گیا, آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا. آج جس ہم نے قسم کو پڑھنا ہے وہ ہے توحید عبادی یا توحید در عبادت. اس کو توحید عبادی بھی کہتے ہیں. انتہائی آج کل کے معاشرے کے اندر بھی اساسی ترین بحث توحید در عبادت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسی توحید کی وجہ سے ایک افراطی مسلم گروہ وہابیت کے نام سے جو موجود ہے مسلمانوں کا قتل عام فقط اسی وجہ سے کر رہا. ہم زیارت پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ اپنے آئمہ کی عبادت کرتے ہیں, توحید در عبادت کے قائل نہیں ہیں, مشرق ہیں, قتل واجب ہے ان کا. آپ مثلا توسل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ نے شرک کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جس سے توسل کر رہے ہیں گویا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. بس ہمارے لیے کہ جہاں پر یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے, اور وہابیت جو ہے پاکستان ماں ہے وہابیت کی, یعنی جڑ وہیں سے, یعنی پلے بڑے وہیں کے ہیں سارے, تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ عبادت بالآخر کہتے کسے ہیں, تاکہ ہم اس کی بنیاد پر کہہ سکیں کہ فلانا جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے اور فلانا عبادت نہیں کر رہا. عملی کی, ہم توحید نظری ختم ہو گئی ہے ہماری بحث. توحید عملی کی پہلی قسم ہے توحید در عبادت, کیونکہ عبادت کا تعلق عمل سے ہے. عمل میں آ کر ابھی ہم نے عبادت اگر کرنی ہے تو اسی توحید کے مطابق کرنی ہے کہ جو ہم توحید نظری میں پڑھ چکے ہیں. خوب, توحید توحید در عبادت کو اگر ہم نے قرآنی اعتبار سے دیکھنا ہے تو متعدد آیات آپ کو ملیں گی کہ جو اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں. حتیٰ بعثت پیغمبران کو بھی اس کا جو اصلی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کا قرار دیا ہے. مثلا آپ اسی کتاب کو نکالیں, صفحہ نمبر 131, 131 نمبر صفحہ, اس میں فرماتے ہیں کہ سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 36 میں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ خدا کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں. یعنی پیغمبران نے آ کر یہ کہنا ہے کہ تم لوگ کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. یعنی رسول کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو کہے جا کر کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اسی طریقے کی آپ کو متعدد آیات اور بھی پڑھنے کو ملیں گی اگر آپ قرآن کا اس طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں. مثلا صفحہ نمبر 136 پہ آئیں, مثلا یہاں پہ ایک اور آیت ذکر کرتے ہیں جس میں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی بلکہ میری عبادت کرنی ہے. یوں خدا ارشاد فرما رہا ہے, سورہ یاسین کی 60 اور 61 نمبر آیت ہے, الم آحد الیکم یا بنی آدم, کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان, کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, صراط مستقیم یہ ہے کہ میری عبادت کرو آ کر. اس کے بعد جو ایک اور آیت باب میں ذکر ہے، بہرحال آیات آپ خود جو ہے وہ اس کو تلاوت کریں گے، مزید بھی آیات آپ کو مل جائیں گی اس کے اندر کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ابھی آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے. عبادت کا ایک جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ خضوع. کہ مثلا ہم اردو میں بھی بعض اوقات یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، فلانا بہت خاضع انسان ہے. خضوع، عبادت کے مفہوم میں خضوع موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. یعنی جب انسان کسی ذات کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو حتماً اس کے آگے خاضع ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، تذلل کرتا ہے. یعنی تذلل کا لفظ بھی اس کے اندر آتا ہے. تذلل یعنی اپنے آپ کو ذلیل یعنی نرم کرنا، اور ذلیل وہ اردو والا ذلیل نہیں ہے کہ مثلا وہ ہم کہتے ہیں عربی کے معنی میں ذلیل، تذلل، تذلیل لکھا ہے میں نے، تذلل ہے یعنی باب تفاعل کا مصدر ہے تذلل. خضوع، تذلل، عبادت میں یہ مفہوم موجود ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ عبادت کے مفہوم میں جب خاضع ہونا، خضوع و تذلل موجود ہے، آیا تذلل مساوی ہے عبادت کے؟ یعنی عبادت یعنی مساوی ہے عبادت کے؟ عبادت یعنی تذلل، عبادت یعنی خضوع. فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو قرار دے دیں گے عبادت کا حقیقی معنی تو مشکل پیش آئے گی. کیا مشکل؟ یہ پیش آئے گی کہ آپ جب بھی کسی کے سامنے خاضع ہوں گے گویا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مثلا قرآن خود دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے آگے خاضع رہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عبادت مساوی ہو خاضع ہونے کے، خضوع کے، تذلل کے، تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت کرو. یہی معنی بنے گا پھر اگر ہم نے عبادت کو مساوی قرار دے دیا خضوع کے. مثلا دیکھیں آیت کیا ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں واضح جو ہے وہ حکم موجود ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے جو پر ہیں رحمت و رحمت کے وہ کیا کرو ان کے لیے، یعنی والدین کے لیے پھیلا دو، یعنی انتہائی تذلل کرو. اور قل، اور پھر کہو رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ، دعا کرو ان کے لیے کہ ان پر رحم کر جس طرح کہ انہوں نے انہیں ہمیں چھوٹے ہوتے پالا ہے. بس معلوم ہوتا ہے اس سے نتیجہ یہ ہم نکالتے ہیں کہ عبادت مساوی نہیں ہے خضوع کے. ایک اور چیز کا اضافہ ضروری ہے تاکہ یہ والا مورد یا اس قسم کے مورد جو ہیں وہ عبادت سے باہر نکلیں، والا خود خدا پھر کیا کر رہا ہوگا، شرک کی دعوت دے رہا ہے توحید در عبادت کے معنی میں. واضح ہے؟ بس یہ بات کلیئر ہے. بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ عبادت خضوع نہیں ہے، عبادت کے خضوع کے ساتھ ایک اور مفہوم کی ضرورت ہے، انتہائی درجے کا خضوع، یعنی خضوع کی آخری منزل جس میں بہت ہی تذلل پایا جاتا ہو، جس میں انتہائی خضوع کی کیفیت پائی جاتی ہو، اس درجے کو ہم عبادت کہیں گے. لہذا والدین کے آگے اگر کوئی خاضع ہوتا ہے وہ انتہائی درجے والا خضوع نہیں ہوتا. وہ جو انتہائی درجے والا خضوع ہے اس کو عبادت کہیں گے. بعضوں نے یہ تعریف کی عبادت کی. خوب ہم کہتے ہیں چلیں اس کو بھی ہم تھوڑا تحلیل کر لیتے ہیں کہ آیا یہ تعریف درست ہے یا نہیں. آپ دیکھیں کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے، اس میں خضوع ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ خضوع ابتدائی درجے کا ہے یا انتہائی درجے کا ہے؟ انتہائی درجے کا ہے، یعنی انسان کسی کے سامنے اپنے ماتھا ٹیک دے زمین کے اوپر، اس سے بڑھ کر کوئی خضوع ہو ہی نہیں سکتا. واقعاً سجدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خضوع کا آخری درجہ ہے، اس سے بڑھ کے حالت ہمارے پاس خضوع کی موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے خدا کو سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے. اور جو عارف مسلک بزرگان و علماء ہیں وہ اکثر تاکید یہی کرتے ہیں کہ سجدہ طولانی ہونا چاہیے، چونکہ خدا کو یہ سجدہ بہت پسند ہے. خوب، جب سجدے کے اندر انتہائی درجے کا خضوع موجود ہے، تو آیا جو انسان کسی کو سجدہ کر رہے گا تو وہ آیا اس کی عبادت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اگر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک اور حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ خود خدا ملائکہ کو حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. کون سی آیت میں؟ سورہ بقرہ کی آیت 34 میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. خوب، اگر سجدہ خضوع ہے انتہائی درجے کا، اور اس انتہائی درجے کو والے خضوع کو عبادت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بند متعال ملائکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم عبادت کرو. کس کی؟ آدم کی. حالانکہ توحید عبادی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. یا مثلا جناب یوسف علیہ السلام کے قصے میں، کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو کیا کہا جناب یعقوب کو آ کے انہوں نے؟ سورہ یوسف کی 100 آیت میں، ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا. یہ میرے خیال میں بعد والی بات ہے. یہ جب جناب یوسف کو انہوں نے تخت پہ بیٹھا دیکھا تو اس وقت جو ہے انہوں نے سجدہ. اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے یہ اپنا خواب بیان کیا تھا کہ یہ جتنے بھی سورج اور ستارے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خب وہ تو خواب تھا. ہم جو ہے وہ جناب یعقوب اور ان کی بیوی کے قصے کو ہم پڑھتے ہیں. خود قرآن کہتا ہے کہ جب تخت پر بیٹھا دیکھا جناب یوسف، عظمت یوسف کو دیکھا، تخت پہ بیٹھنا مثلا، عظمت یوسف کو دیکھا تو فوراً کیا ہوئے؟ سجدے نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے جناب یعقوب نے پھر جناب یوسف کی عبادت کی ہے. بس اس قسم کے جب ہم موارد کی تحقیق کرتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں یہ موارد، تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت مساوی نہیں ہے انتہائی درجے والے خضوع کے ساتھ بھی. بس عبادت کا یہ مفہوم نہیں ہے. ہے موجود یہ والا، لیکن یہ مساوی نہیں. ابھی بھی ایک ایسی قید کی ضرورت ہے کہ جو اس قسم کے اعمال کو عبادت سے باہر نکال دے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان خضوع کرے، چاہے وہ ابتدائی درجے کا خضوع ہو، چاہے وہ انتہائی درجے کا خضوع ہو، لیکن جس کے آگے خضوع کر رہا ہے اس کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہو. الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہو، یہ قید آ کر خوب عبادت کا معنی کرتی ہے. نہ ہر قسم کا خضوع عبادت ہے، بلکہ اگر آپ کسی کے سامنے خاضع ہوتے ہیں اس نیت سے کہ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا رب ہے، اس وقت یہ خضوع کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا. لیکن اگر آپ خضوع کرتے ہیں لیکن اللہ و رب ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تو یہ عبادت نہیں, عبادت کی تعریف اس پر صدق نہیں آئے گی, وہ عبادت نہیں پس شمار ہوگی. کیونکہ حضرت آدم کو جو وہ سجدہ کر رہے تھے اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ آدم ہمارا اللہ ہے, آدم ہمارا رب ہے, بس انہوں نے آدم کی عبادت نہیں کی, انہوں نے سجدہ کیا کیونکہ ان کا اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو. خوب یہ تو خدا کہہ سکتا ہے, خدا کہتا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو, کل کہہ دے مثلا فلانی جگہ پہ سجدہ کرو, کسی مشکل نہیں ہے. ابھی اس کی طرف آتے ہیں. بس ہمیں عبادت کا معنی واضح ہو گیا کہ اعتقاد الوہیت جس کے اندر پایا جاتا ہو, عقیدہ الوہیت کے ساتھ اگر خضوع موجود ہو اس کو عبادت کہیں گے. یعنی آپ گویا کہ اس شخص کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہے, آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ رب ہے ہمارا, بس آپ خاضع ہیں اس کے آگے, بس آپ سجدہ. اب یہ خضوع چاہے وہ اعتقاد رکھتا ہے, اللہ کا اعتقاد رکھتا ہے اور خاضع فقط اس حد تک ہوتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. اور اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے اللہ کا اور سجدے میں چلا جاتا ہے, یہ بھی عبادت ہے اور شرک در عبادت ہے اور مشرک ہے اور کافر اس کے اوپر اطلاق ہوگا. بس یہاں تک عبادت کا مفہوم واضح ہو گیا. اب یہاں سے آ کر ہم اپنی بہت ساری مشکلات حل کر سکتے ہیں, وہابیوں کو ہم جواب دے سکتے ہیں جا کر. کیا کہ مثلا اگر ہم زیارت کرتے ہیں تو آیا ہم آئمہ کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ ہیں یا ہمارا رب ہیں یہ, یا اس وجہ سے کرتے ہیں ہم ان کی عظمت کی وجہ سے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو توسل قرار دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, یا اگر ہم توسل بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے توسل نہیں کرتے کہ یہ ہمارے کوئی رب ہیں یا اعتقاد الوہیت رکھتے ہیں. ہمارا جتنا بھی خضوع ہو, جتنا بھی ہمارا تذلل موجود ہو ان کے سامنے, وہ تذلل کبھی عبادت کا مصداق نہیں بن سکتا. یعنی ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہم ان کے بارے میں اللہ ہونے کا عقیدہ یا رب ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے. درست ہے؟ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ مثلا چونکہ یہ فضا جو ہے وہ بہت زیادہ بن چکی ہے ان غالی لوگوں کی طرف سے کہ جو دین دنیا کو جانتے نہیں ہیں اچھے طریقے سے اور مطالب بیان کرتے ہیں. مثلا آئمہ کی جب زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے, پیشانی کو جو ہے وہ زمین پر رکھا جاتا ہے, ایک مرتبہ انسان جھکتا ہے, بوسہ دیتا ہے زمین کو. خوب تذلل ہے بہت زیادہ لیکن یہ سجدہ نہیں ہے. سجدے کا اطلاق تب کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے. خوب اگر ہم اس کو تعریف کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ عبادت نہیں ہے, پس جو سجدہ کر رہا ہے اس لیے اور عقیدہ نہیں رکھتا آئمہ کے بارے میں اللہ ہونے کا اور ان کا رب ہونے کا, اور وہ سجدہ کر رہا ہے ذریعے پہ, بس وہ مشرک نہیں ہے. احترام کر رہا ہے, تذلل کر رہا ہے, یہ اس طرح کر کے آ گیا تھا. عبادت کا معنی واضح کر دیا آپ کو کہ کیوں وہ کرنا ہے, لہذا اس چیز کو آپ نے مدنظر رکھنا. اب بات یہ آتی ہے کہ آیا سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں, شرک تو نہیں ہے, آیا اجازت بھی ہے ہمیں کرنے کی یا نہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں, جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ سجدہ اس وقت بہترین مصداق شمار ہوتا ہے عبادت کا, اگرچہ عبادت کا تعلق جو ہے وہ عقیدے نیت کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے جو بندہ احتراماً سجدہ کرتا ہے وہ مشرک نہیں کہلاتا, چاہے وہ کسی کو بھی سجدہ کرے, زری کو سجدہ کرے, کیونکہ وہ احتراماً سجدہ کر رہا ہے, پر شرک نہیں ہے. وہ بندہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا, وہ خدا کی عبادت کا منکر نہیں ہو رہا, لیکن چونکہ یہ عبادت کا بہترین مصداق ہے اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے، اور بزرگان و علماء و مراجع نے سجدہ کرنا غیر اللہ کو حرام قرار دیا ہے۔ پس دو مقام کو جدا رکھیں، کیا کہ اگر احتراماً سجدہ کرتے ہیں تو وہ بندے کافر نہیں ہیں، وہ بندے آئمہ کی عبادت نہیں کر رہے، وہ مشرک نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہم شیعہ میں سے بھی یہ بات کرتا ہے وہ عبادت کے مفہوم کو نہیں جانتا۔ لیکن آیا اجازت بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو فعلاً جتنی تحقیق کی ہے، بزرگان کے فتاوی دیکھیں، استدلالات دیکھیں، اور یہ بات زیادہ واقعیت کے قریب لگتی ہے کہ ہمیں منع کرنا چاہیے کہ سجدہ نہ کیا جائے، چونکہ سجدہ لائق پروردگار ہے۔ پھر آ کر مثال دیتے ہیں کہ آئمہ کے سجدہ کو جائز قرار دینے کے لیے کہ جناب یہ یوسف کے والدین نے ان کو سجدہ کیا، جناب آدم کو جو ہے ملائکہ نے سجدہ کیا، خوب اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ مختص ہے ان کے ساتھ۔ ہمارے پاس دلیل، چونکہ حضرت جناب یعقوب جو ہے نبی تھے، وہی ہوتی تھی ان کو، خدا کا امر تھا کہ وہ یوسف کے آگے جو ہے وہ سجدہ کریں، اگر نہ امر ہوتا تو نہ کرتے۔ ملائکہ کو امر کیا ہے خدا نے کہ تم سجدہ کرو، لہذا سجدہ کیا، اگر امر نہ کرتے سجدہ کرتے وہ نہیں کرتے۔ بس چونکہ دلیل موجود ہے ہمارے پاس کہ یہ امر ان کا مختص تھا، اس کو ہم کلیت و اطلاق نہیں دے سکتے اور پھر ہر ایک کے آگے سجدہ کرنا ہم جو ہے وہ جائز سمجھنے لگ جائیں۔ بس جواز و عدم جواز ایک مقام ہے، شرک و عدم شرک الگ مقام ہے۔ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ احتراماً سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، فوراً یہ نتیجہ نہیں نکلتا پس جائز بھی ہے، کیونکہ بہت ساری اور مشکلات کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے، جس طرح آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ مصداق ہے عبادت کا۔ آپ جب بھی کسی سجدہ کریں، دنیا میں کہیں بھی مسلم کمیونٹی کے اندر جا کر آپ کام کریں، تو ہمیشہ یہی سمجھے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ تو کیوں ہم دوسرے لوگوں کو اپنے خلاف سوء ظن کرنے دیں؟ بچیں، اس کے علاوہ تذلل اور احترام کے کئی طریقے ہیں، آپ ان طریقوں کو اپنائیں۔ ضروری ہے آپ ایسا سجدے کے ذریعے ہی احترام اور تذلل کریں اور پھر لوگ ہماری ویڈیو بنا کے جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں، فیس بک پہ بھیجیں اور کہیں کہ یہ دیکھیں یہ مشرک ہیں، یہ آئمہ کو سجدہ کر رہے ہیں پس یہ کافر ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ زمینہ فراہم کر رہے ہیں اپنے اوپر سوئے زن کرنے کا۔ بس جب یا تو ہمارے پاس کوئی طریقہ نہ ہوتا احترام و تذلل کا آئمہ کے لیے، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ خوب جب احترام کرنے کے اور تذلل ان کے آگے کرنے کے طریقے مختلف موجود ہیں، تو بہتر ہے ہم ان طریقوں کو اپنائیں، اس طریقے کو کم از کم چھوڑ دیں۔ مثلا یہ صورتحال ہے، تو اس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ بس یہاں تک ہمارے لیے کیا ہے، عبادت کا معنی واضح ہو گیا۔ عبادت کا معنی فقط خضوع بھی نہیں ہے، عبادت کا معنی انتہائی درجے کا خضوع بھی نہیں ہے، بلکہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ انتہائی درجے کا، یا انتہائی درجے بھی نہیں، عبادت کی تعریف ہی ہو جائے گی خضوع کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ میرا اللہ ہے، یہ عبادت ہے۔ اب یہ خضوع چاہے جس درجے کا بھی ہو، جب یہ اعتقاد بیچ میں آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، عبادت کا مصداق بن جائے گا، اور یہ پھر کیا ہوگا، توحید عبادی کی نفی ہو جائے گی، کہ جس سے خدا جو ہے وہ روکتا ہے۔ یہ تقریباً اصل بحث جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، کچھ باتیں اور رہتی ہیں انشاءاللہ، اس کو پھر کل عرض کرتے ہیں۔ تو توحید عبادی ہماری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وارد ہو جائیں گے توحید الاستعانت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔